السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
بھارت کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تجربے پر پاکستان کا اظہار تشویش. پاکستان بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. پاکستانی عہدیدار کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
پی ایس ایف جوان کے ویڈیو کے بعد سی آر پی ایس کے ایک جوان نے بھی سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کیا اور نیم مسلح دستوں کے جوانوں کے ساتھ مبینہ امتیازی رویے کے معاملے کو اٹھایا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے لیے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹروں کو ہیک کیا. اور ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینٹ نے صدر باراک اوباما کے صحت عامہ کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے. میکسیکو کے صدر نے بدھ کے روز کہا ہے کہ آئندہ کی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ امریکی میکسیکن سرحد پر بننے والی دیوار کی قیمت ادا نہیں کریں گے. افغانستان میں طالبان نے دو غیر ملکی یرغمالیوں سے متعلق ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جن میں سے ایک امریکی اور ایک آسٹریلیائی شہری ہے جنہیں 5 ماہ قبل کابل سے بندوق کی نوک پر یرغمال بنایا گیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم یا ایم ٹی سی آر کے ایک وفد نے بدھ کو پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستانی حکام نے وفد کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے میں پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان نے بھارت کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. پاکستان نے اپنی تشویش سے میزائل ٹیکنالوجی کے برآمد کو کنٹرول کرنے والی ایک تنظیم ایم ٹی سی آر کے وفد کو آگاہ کیا جو ان دنوں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستانی حکام نے بین الاقوامی تنظیم کے وفد کو پاکستان کی ان کوششوں سے بھی آگاہ کیا جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ایڈیشنل سیکرٹری تسنیم اسلم نے ایم ٹی سی آر کے وفد کو نئی دہلی کے میزائل پروگرام کے بارے میں پاکستان کی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کے امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. بیان کے مطابق پاکستانی عہدیدار نے عدم استحکام کا سبب بننے والے میزائل دفاعی پروگرام اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے سے علاقائی امن و استحکام کو درپیش خطرات کی طرف توجہ دلائی. گزشتہ ہفتے بھارت نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے اگنی 4 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا. تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ایسے تجربات کے رد عمل میں پاکستان کو بھی اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں.
پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹ رینج جو میزائل ہیں اور جو اسپیس میں بھی جائیں گے انٹر کانٹیننٹل میزائل، اس سے انڈیا جو ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ پاکستان کو میچ کرنے کے لیے بہت مشکلات سامنے ہوں گی.
طلعت مسعود نے کہا کہ اس صورتحال کی وجہ سے خطے میں اسلحے کی ایک نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. تاہم ان کے بقول حالات اسی صورت بہتر ہو سکتے ہیں جب پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات میں مثبت تبدیلی آئے گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنی خواہش کے مطابق انصاف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. یہ مشاہدہ 5 رکنی بینچ نے پاناما کیس سماعت کے دوران پیش کیا، جہاں وزیراعظم نواز شریف کے وکیل نے اس بات کی تردید کی کہ وزیراعظم کا لندن کے فلیٹوں کے معاملے سے کوئی تعلق ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاناما پیپرز میں وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے بیرون ملک اثاثوں اور رقوم کی مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر منتقلی کے بارے میں دائر درخواستوں کی سماعت عدالت عظمیٰ میں جاری ہے. جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا. اس دوران جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فریقین سچ کو سامنے نہیں لا رہے ہیں. وزیراعظم کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہ ان کے موکل کا نہ تو پاناما لیکس میں نام آیا ہے اور نہ ہی بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد ہے. مخدوم علی خان نے کہا کہ وزیر اعظم کے بچے بیرون ملک کاروبار کرتے ہیں اور انہی کے وکیل اس بارے میں اپنی وضاحت پیش کریں گے۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اپنے بچوں کے کاروبار کے جواب دہ نہیں ہیں۔ انہوں نے پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے قومی اسمبلی میں بیان کے بارے میں کہا کہ اس میں ان کے موکل نے اپنے کاروبار سے متعلق سرسری معلومات دی تھیں اور مخدوم علی خان کے بقول کاروبار کے بارے میں تفصیلات نہ بتانا جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ تاہم بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ بیرون ملک جائیداد کی ملکیت تسلیم کیے جانے کے بعد اب منی ٹریل کا بار ثبوت بھی وزیر اعظم پر ہے۔ تحریک انصاف کے ایک مرکزی رہنما فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے لوگ وزیر اعظم کے اساسوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔
پاکستان کے لوگ اس وقت جواب چاہتے ہیں وزیر اعظم سے کہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز انہوں نے بنائی ان کا وہ حساب دے۔ یہ ماننا کہ یہ حساب نہ ان کے والد صاحب کا حساب ان کے پاس ہے نہ بچوں کا ان کے پاس ہے، اس سے بات چلے گی نہیں۔ اور پاکستان کے لوگ جس احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اب کھل کے اس عدالت میں سامنے آ چکا ہے۔ جوں جوں پروسیڈنگز آگے بڑھیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اور آگے چلے گا۔ یہ بھی وزیر اعظم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دبئی کی ملیں، جدہ کی ملیں کن پیسوں سے لگیں، کیسے لگیں۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔
دوسری طرف حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والی وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف محض الزام تراشی کر رہی ہے۔
پینما کیس سے میاں محمد نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پینما کے اندر جن بھی پراپرٹیز کا ذکر آیا ہے اس کا کوئی تعلق نہ منی لانڈرنگ سے ہے، نہ ٹیکس ایویژن سے ہے، نہ کسی قسم کوئی ایسٹ چھپانے سے ہے، نہ پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹنے سے ہے۔ یہ وہ چار الزامات ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، جو عمران خان صاحب نے پہلے دن سے جن کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی۔
گزشتہ سال اپریل میں پاناما پیپرز میں سامنے آنے والی فہرست میں غیر ملکی اثاثوں اور آف شور کمپنیاں رکھنے والوں کے ناموں میں وزیر اعظم کے تین بچوں کے نام بھی تھے، جس پر حزب مخالف خصوصاً تحریک انصاف وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہی سے محمد اشتیاق کی ایک اور رپورٹ ہے کہ پاکستان میں حکام نے دارالحکومت کی انتظامیہ کو وہاں کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف مہم تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف جاری مہم کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر داخلہ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ منظم حکمت عملی کے تحت منشیات کی روک تھام اور نوجوان نسل کو اس دلدل میں دھکیلنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ وزیر داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے شروع کی گئی اس مہم کا دائرہ کار دیہی اور ملحقہ علاقوں تک بڑھایا جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال اور فروخت سے متعلق ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے بعد وزیر داخلہ نے رواں ہفتے کے آغاز سے وفاقی دارالحکومت میں ایک مہم شروع کی تھی۔ فیصل لطیف منشیات کے خلاف آگاہی پھیلانے کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔
میں پرسنٹیج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر یہ 25% ہے، 30% ہے، پھر بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ اس لیے بڑا ہے کہ یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان نمبرز کو ہمیں کم کرنا ہے، ان کو نیچے لانا ہے، اور ہمیں اپنی جنریشنز کو سیو کرنا ہے۔
فیصل لطیف کہتے ہیں کہ منشیات فروخت کرنے والوں کا ہدف نوجوان نسل ہے۔
ہمیں اپنے بچوں کو سیف گارڈ کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑی جو برائی اس معاشرے میں جو پھیلتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منشیات فروش ہیں ان کا ٹارگٹ بیسیکلی سکولز ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم اعداد و شمار کو پیچھے رکھ کے، ہمیں یہ علم ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ 12 سال، 14 سال، 16 سال کے بچے، ٹین ایجرز اور ٹین ایجرز سے کم جو عمر کے بچے ہیں، ان میں بہت زیادہ تعداد ایسی ہے جو کہ یا تو استعمال میں ہیں یا جانتے ہیں کہ کون سا بچہ استعمال کرتا ہے۔ ان کے لیے ایک خطرہ بالکل ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے. تو ہمیں اس خطرے سے ان کو بچانا ہے بیسیکلی.
حکام کا کہنا ہے کہ اساتذہ، والدین، طالب علموں، سول سوسائٹی اور میڈیا کی مدد سے منشیات کے استعمال کے خلاف بھرپور آگاہی مہم شروع کی جائے گی اور نوجوان نسل کا مستقبل تاریک کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان میں طالبان نے دو غیر ملکی یرغمالیوں سے متعلق ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جن میں سے ایک امریکی اور ایک آسٹریلیائی شہری ہے. انہیں 5 ماہ قبل کابل سے بندوق کی نوک پر یرغمال بنایا گیا تھا. یرغمالیوں کے نام کیون کنگ اور جان ویکس ہیں، جنہیں امریکہ سے التجا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ان کی جان بچانے کی خاطر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. یہ دونوں افراد کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی آف افغانستان میں پڑھایا کرتے تھے، جنہیں اگست کے اوائل میں کیمپس کے قریب سے بندوق کی نوک پر یرغمال بنایا گیا. کنگ اور ویکس نے منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے امریکی افواج کی سربراہی میں چلائے جانے والے بگرام کے فضائی اڈے اور کابل سے باہر پل چرخی کے افغان حراستی مرکز میں بند طالبان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. دونوں نے اپنے اہل خانہ پر زور دیا کہ وہ ان کی رہائی کے لیے حکومت امریکہ پر زور ڈالیں. امریکہ کی فوج نے جمعرات کو ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں شمالی افغانستان میں ایک فضائی کارروائی کے دوران 33 افغان شہری ہلاک ہوئے. یہ بات اس واقعے کے بارے میں جاری کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ میں بتائی گئی ہے. مقامی افراد اور طالبان کے مطابق شورش کے شکار قندوز صوبے کے بوز گاؤں پر ہونے والے مہلک حملے میں درجنوں مکان زمین بوس ہو گئے تھے. امریکی اور افغان عہدیداروں کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی ان طالبان رہنماؤں کے خلاف کی گئی جو قندوز کے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. امریکہ کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اپنے اور افغان فورسز کے دفاع میں امریکی فورسز نے طالبان پر جوابی گولہ باری کی جو عام شہریوں کے گھروں کو فائرنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے. ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینٹ نے صدر باراک اوباما کے صحت عامہ کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے. ریپبلکنز نے اوباما کیئر کے نام سے معروف صحت عامہ کے اس قانون کو ختم کرنے کو اس کے بعد اپنی اولین ترجیح بنایا ہے جب منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالیں گے. ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کرنے اور اس کے متبادل کے لیے کوششیں ایک ہی وقت میں شروع ہوں. امریکی قومی انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے وہ دستاویزات تخلیق نہیں کی جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے معلومات یکجا کی. سی این این، جس نے سب سے پہلے منگل کے روز ان الزامات کی اطلاع دی تھی، اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں. ایک بیان میں کلیپر نے کہا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی نے اس بارے میں کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا کہ یہ اطلاعات مصدقہ ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ پر واضح کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس ذرائع نے میڈیا کو یہ اطلاعات افشا کی. کلیپر نے کہا کہ یہ ان کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے کہ وہ پالیسی بنانے والوں کو ان معاملات کی مکمل تصویر دکھائیں جو قومی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں. امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے لیے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹروں کو ہیک کیا. بدھ کے روز نیوز کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان غیر مصدقہ اطلاعات کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ذاتی معلومات ہیں جن کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے. منتخب صدر نے ایک بار پھر امریکہ کے خفیہ اداروں پر تنقید کی. وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ میری ایلس کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں اعتراف کیا کہ ان کے خیال میں روس نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹرز ہیک کیے ہیں تاکہ وہ 8 نومبر کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہو سکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہیکنگ کا سوال ہے، میرے خیال میں یہ کام روس کا تھا، لیکن دیگر ممالک اور لوگ بھی ہمیں ہیک کرتے رہے ہیں. بظاہر اس واقعے کی اہمیت کم کرنے کی کوشش میں مسٹر ٹرمپ نے امریکہ پر چین کے سائبر حملوں اور اپنے کمپیوٹرز کی نگرانی میں ڈی این سی کی ناکامی کا بھی تذکرہ کیا.
The Democratic National Committee was totally open to be hacked. They did a very poor job.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی ہیکنگ ہونے کے لیے کھلی تھی۔ انہوں نے بہت خراب کارکردگی دکھائی ہے۔ ان کے پاس ہیکنگ کے خلاف دفاع کا نظام موجود ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ہمارے پاس تھا۔ اگرچہ نومنتخب صدر نے ہیکنگ میں روس کے مبینہ کردار کو تسلیم کیا، تاہم انہوں نے منگل کو ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی ان خبروں کی مذمت کی جن میں کہا گیا تھا کہ روسی عہدیداروں نے ان کے بارے میں ایسی ذاتی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں یا وہ جن پر بلیک میل ہو سکتے ہیں۔
It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب خبر جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ خبر شائع نہ کرنے پر کئی ایک میڈیا اداروں کا شکریہ ادا کیا اور خفیہ معلومات اکٹھی کرنے والے امریکی عہدیداروں پر تنقید کی۔
They looked at that nonsense that was released by
منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس امکانہ چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے جاری کی ہو، کیا خبر، لیکن ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں اور یہ تو ان اداروں کے ریکارڈ پر بہت بڑا دھبا ہوگا۔ منتخب صدر نے ان الزامات کو نشر کرنے پر نشریاتی ادارے سی این این پر بھی سخت تنقید کی۔ وہ سی این این کے ایک رپورٹر کا سوال لینے سے انکار کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو اپنے کاروبار سے مکمل دور رکھنے اور ٹرمپ امپائر کی ذمہ داریاں اپنے بیٹوں کے سپرد کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ وہ کاروباری معاملات پر بیٹوں سے بات چیت نہیں کریں گے۔ لیری سباٹو یونیورسٹی آف ورجینیا میں پالیٹکس ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے خیال میں منتخب صدر کا یہ بیان کافی نہیں ہوگا۔
You will not find an ethics officer or expert in the country.
اسکائپ پر وائس آف امریکا سے گفتگو میں ان کے الفاظ ہیں، آپ پورے ملک میں ضابطہ اخلاق کا ایک بھی ماہر ایسا نہیں پائیں گے جو غیر جانبدار ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ اعلان کافی ہے، لیکن یہ سب واضح تھا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بحیثیت صدر مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
میکسیکو کے صدر انریکے پینا نیٹو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ آئندہ کی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بات کو دہرایا کہ وہ امریکی میکسیکن سرحد پر بننے والی دیوار کی قیمت ادا نہیں کریں گے۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا تھا،
impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas que definen nuestra relación bilateral están sobre la mesa.
میکسیکو کے صدر کہہ رہے ہیں، ہم کھلے اور مکمل مذاکرات کی حوصلہ افزائی کریں گے جن میں باہمی تعلقات سے متعلق تمام امور شامل ہوں گے، ان میں سیکیورٹی، مائیگریشن اور تجارت پر بات ہوگی۔ ہم اپنے ملک اور عوام کے وقار کے منافع کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ یہ تھے میکسیکو کے صدر کے الفاظ۔ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد کیا تھا کہ وہ امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکنے والی دیوار کی تعمیر کے اخراجات میکسیکو سے وصول کریں گے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہت حاضر خدمت ہے۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کہ کینیا میں نابینا اور بصارت سے محروم افراد پڑھائی کے لیے بریل کتابوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب کینیا کے سکولوں میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا گیا ہے جو پڑھائی کے لیے درکار میٹیریل کو صوتی شکل دیتی ہے، یعنی اب جو جاننا چاہتے ہیں سن کر وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی بنا پر ایسے افراد کے لیے مواقع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھیکا قصبہ ہے کینیا کا، جہاں سے لینی رواگا کی بھیجی ہوئی رپورٹ سے تفصیلات ہم آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرام کے لیے لے کر آئے ہیں۔ 17 سالہ لوکاس موانزیا معلومات کے حصول کی غرض سے انٹرنیٹ پر مطلوبہ مواد تلاش کرتے ہیں۔ آج بایولوجی کی کلاس ہے۔ موانزیا بصارت سے محروم ہے اور گزشتہ 2 برس سے نابینا افراد کے لیے تھیکا اسکول میں کمپیوٹر کی کلاسز میں شامل ہیں۔ موانزیا 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ بصارت سے محرومی کی وجہ سے انہوں نے بڑی عمر میں اسکول شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کئی نئے راستے کھل گئے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے۔ لوکاس موانزیا کہتے ہیں کہ بریل میں لکھی گئی کتابیں کافی مہنگی ہیں اور ایک کتاب خریدنے کے لیے کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے، لیکن اب جبکہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ دام دیے بغیر ہی ہم کتابیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور جب ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پروگرام کو بند کر دیتے ہیں۔ زکاری معاسیہ اسکول ٹیچر ہیں، وہ پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہیں۔ وہ طالب علموں کو گزشتہ 2 برس سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جو ان کے طالب علموں کے لیے ہر چیز کو بے حد آسان کر دیتی ہے۔ طالب علموں کو اس طرح سے ہنرمند بنا دیتی ہے کہ وہ بغیر کسی دوسری مدد کے آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کتابوں، رسالوں اور اخبارات کو خود سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ معاون ٹیکنالوجی انہیں ایسا ہنر اور صلاحیت بھی دیتی ہے جو ملازمت کے لیے ان کے کام آتا ہے۔ معاون ٹیکنالوجی کو اگر ایک اسکول میں متعارف کرنا ہو تو اس پر $1,000 لاگت آتی ہے، لیکن ایک غیر سرکاری تنظیم یعنی این جی او جس کا نام انیبل ہے، یہ ٹیکنالوجی اسکولوں کو مفت فراہم کر رہی ہے۔ انیبل کے پروگرام مینیجر پیٹر اوکیو کہتے ہیں کہ جو نابینا افراد یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے انہیں اس وقت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جائیں۔
When learners move from primary to high school and then to universities, they go to university and then they realize that there is no that technology. So the fact that they learn technology in primary and high school, when they move to high to university, they go back to primary.
Enable ke Peter Okio kehte hain ki jab ye technology seekhne wale afraad primary se high school aur phir universities mein jate hain to us waqt unhe maloom hota hai ki wahan par to ye technology maujood hi nahi aur phir unhe wapas braille ki taraf palatna padta hai jo unke liye ek aur challenge sabit hota hai۔ کینیا میں موجود 11 اسکولوں میں سے اب تک 4 اسکولوں میں یہ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی ہے۔ انیبل کا کہنا ہے کہ وہ باقی اسکولوں کو بھی فنڈز فراہم کر دے گی تاکہ وہاں بھی یہ ٹیکنالوجی فراہم کی جا سکے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ بیچا چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی چپ مین یونیورسٹی سے وابستہ ماہرین نفسیات کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اطمینان کا ہماری زندگی کے مجموعی اطمینان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نئی تحقیق کے لیے ماہرین نے جسمانی تصور کو سائنسی بنیادوں پر پرکھا ہے اور شکل و صورت اور وزن کے ساتھ زندگی کے مجموعی اطمینان کے تعلق پر تحقیقات کی ہیں۔ ان کے تجزیے سے جو نتیجہ سامنے آیا اس سے پتہ چلا کہ ہمارے جسمانی تصور کا اس بات کے لیے بڑا اہم کردار ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے خوش ہیں۔ تازہ ترین مطالعاتی جائزے کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ فریڈرک نے کہا ہے کہ ہماری تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور خواتین جو اپنے جسمانی تصور کے مثبت احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں زیادہ خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ مرد اور خواتین اپنی شکل و صورت اور جسمانی وزن کے حوالے سے جو سوچ رکھتے ہیں اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مجموعی طور پر کتنے خوش ہیں۔ ڈاکٹر فیڈرک اور ان کے ساتھی محققین نے کہا ہے کہ ہم نے 12,176 مرد اور خواتین میں ظاہری شکل و صورت اور وزن کا تجزیہ کیا ہے، جن سے ایک آن لائن سروے بھرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ شرکا کی عمریں 18 سے 65 برس کے درمیان تھی، جن سے ان کے رومانوی تعلقات، خود اعتمادی، ٹی وی دیکھنے کی عادت اور ان کی دیگر ذاتی خصوصیات کے بارے میں سوالات پوچھے گئے، جبکہ ان کی ظاہری شخصیت اور وزن کو باڈی ماس انڈیکس کے ذریعے ناپا گیا۔ جریدہ سائنس ڈائریکٹ میں شائع ہونے والے نتائج سے واضح ہوا کہ شرکا میں سے چند تقریباً 6% مرد اور 9% خواتین اپنی ظاہری شکل و صورت کی طرف سے انتہائی عدم اطمینان کا شکار تھے، جبکہ تقریباً 15% مرد اور 20% خواتین اپنے وزن کے حوالے سے انتہائی غیر مطمئن تھے۔ نتائج سے ظاہر ہوا کہ خواتین کے لیے جسمانی تصور تیسرا اہم اشارہ تھا جس سے ان کے اطمینان کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا، جبکہ مالی حالت اور شریک حیات کا ساتھ دیگر 2 اہم عوامل تھے جن سے ان کی زندگی کے اطمینان کو ناپا جا سکتا تھا۔ نتائج سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے جسمانی تصور مالی حالت کے بعد دوسرا اہم اشارہ تھا۔ جس سے ان کی زندگی کے مجموعی اطمینان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ نتائج کے مطابق صرف ایک چوتھائی مرد اور خواتین اپنی شکل و صورت کے ساتھ انتہائی خوش تھے، جبکہ 24% مرد اور 20% خواتین نے بتایا کہ وہ اپنے وزن کے ساتھ انتہائی خوش ہیں، جبکہ نصف شرکا کسی حد تک اپنے وزن سے مطمئن تھے۔ محققین کے مطابق جسمانی تصور کے ساتھ عدم اطمینان کا شکار افراد اعصابی خلل، حسن ظن اور بے چینی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ٹی وی دیکھنے میں زیادہ وقت گزارا تھا۔ ان کے برعکس جسمانی تصور کے ساتھ مطمئن افراد فراخ دل، فرض شناس اور زیادہ دوستانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ڈاکٹر فیڈرک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جسمانی تصور کی طرف سے عدم اطمینان بے چینی کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے، اور آگے چل کر یہ ایک دوسرے کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ تحقیق منفی جسمانی تصور کے ناپسندیدہ اثرات میں سے کچھ کا خاکہ پیش کرتی ہے، لیکن شکل و صورت کی طرف سے عدم اطمینان ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے جسمانی شبیہ کو ذہنی اور جسمانی عوارض کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
چل ڈلے نا سر لتے یا سولی چڑیے پیت پیار دا کھلے نا۔
چناب کنارے آباد سوہنی کے شہر گجرات میں 12 جنوری کو ایک ایسی آواز نے جنم لیا جو نہ صرف منفرد تھی اور کئی عشروں تک مٹی کی خوشبو اور محبتوں کو ہر سو پھیلانے کا سبب بنی، بلکہ لوک گیتوں کو ایک نئی جہت بھی عطا کی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے پاکستان کے ایک معروف پلے بیک سنگر، اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، سوشل ورکر، کالمسٹ، مذہبی اسکالر اور پنجابی زبان و ادب کے فروغ کے دائی عنایت حسین بھٹی کی۔
چن میرے مکھنا، چن میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنا کے نظرا رس نہیں نہندا چکنا۔ چن میرے مکھنا، چن میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنا کے نظرا۔
بھٹی کے خانوادے میں ان کے بعد بھی کئی افراد نے فن کی دنیا میں قدم رکھا، جن میں ان کے بھائی کیفی، بیٹے وسیم عباس اور آغا سکندر اور پوتے علی عباس اور آغا علی کے نام نمایاں ہیں۔ معروف فلمی اور ٹی وی اداکار وسیم عباس نے اپنے والد کی یادوں کو وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بانٹا۔ ان کا کہنا تھا،
میں نے جو ان سے سب سے بڑی انسپریشن لی وہ تو محنت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جس کا محنت کی تو اس میں انہوں نے ہمیں بہت کچھ، مجھے بہت پتا چلا کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ جب آئے تھے لاہور تو بالکل تنہا تھے، لاہور میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، بہت ہی غربت میں وہ آئے تھے، ٹوٹا ہوا سائیکل تھا ان کے پاس، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا۔ وہ پھر چلتے چلتے انہوں نے بہت محنت کی۔
دل بد ملی سی
حسین بھٹی سن 1947 کے بعد پہلے پلے بیک سپر سٹار تھے۔ ان کا کریئر تقریباً 5 عشروں پر محیط ہے، جس میں انہوں نے کئی کام کیے۔ فن کی دنیا میں انہیں بجا طور پر ہمہ جہت شخصیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف ہدایت کار سید نور نے عنایت حسین بھٹی کے ساتھ اپنی کئی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں ایک بہترین آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی عمدہ شخصیت بھی قرار دیا۔
عنایت حسین بھٹی صاحب کے بارے میں ملا ہوں، وہ پہلے پاکستانی پلے بیک سنگر ہیں، بہت ہی انہوں نے سپر ہٹ گانے جو تھے وہ گائے تھے، اور بعد میں پھر انہوں نے ایچ ہیرو کام کرنا شروع کیا، تو ایچ ہیرو بھی بہت وہ پاپولر ہوئے۔ ان کے اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا جس میں کبھی कोई फिल्म जो थी कभी नाकाम ही नहीं हुई, कभी हर फिल्म जो थी वो बहुत कामयाबी के साथ लोगों ने देखी और बहुत ही उन्होंने नाम बनाया। तो उनकी जिंदगी और उनका जो नॉलेज था, बहुत सारे आसमान जो थे वो उनके दर बसे हुए थे और बहुत सारी जमीनों पे भी पांव रख के चलते थे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की यादों में अगर किसी का नाम शामिल किया जा सकता है तो उसमें सबसे पहले नरसिंह भट्टी साहब का नाम आता है।
पाकिस्तान में इस रात के 9:30, भारत में 10, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में पोलियो के एक नए वायरस की दरियाफ्त के बाद सूबाई इंतजामिया ने फौरी तौर पर पोलियो की रोकथाम की मुहिम शुरू की है। 5 रोजा इस मुहिम के दौरान 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। मजीद तफसीलात कोयटा से सतर काखड़ की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के मरकजी शहर क्वेटा के गंदे नालों के पानी के ताज़ा नमूनों के तज्जिए में इंसानी जिस्म को उम्र भर के लिए माजूर करने वाली बीमारी पोलियो टाइप 2 के नए वायरस के इनकशाफ ने सूबाई उकाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और उन्हें फौरी तौर पर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। पोलियो इमरजेंसी सेंटर के नायब नाजिम डॉक्टर आफ्ताब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि नए वायरस के इंकशाफ के बाद क्वेटा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई गई। सूबे के दीगर 27 अजला में 16 जनवरी से ये मुहिम शुरू की जाएगी, जिनमें पाक अफगान सरहद से मुतसिल 7 अजला भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले क्वेटा शहर के निकासी आब के गंदे नालों से लिए गए पानी के नमूनों में पोलियो के टाइप 2 वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई थी।
इन्वायरमेंट में तकरीबन कोई 4 दफा के करीब जो हम इन्वायरमेंटल सैंपल लेते हैं, पानी कलेक्ट कर जो नालियाँ होती है उसमें हमारे मखसूस हमारे साइड से जिसमें हमें पता चलता है कि वो एरिया है जिसको वो ड्रेन करते हैं, जो कि जारी बात है वो मतलब हाई रिस्क पॉपुलेशन जहाँ होती है, तो वहाँ से जब हमने सैंपल लिया तो उसमें टाइप 2 वायरस आया है। ये बिल्कुल एक नया किस्म का वायरस है। 2013 में भी आया था इस तरह का वायरस और उसमें खिलाफदला में एक आउटब्रेक हुई, इसमें 14-15 के करीब केसेज आए थे पोलियो के।
आलमी अदारा हैसियत के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया 3 ऐसे ममालिक हैं जहां इंसानी जिस्म को उम्र भर के लिए मफलूज कर देने वाली इस बीमारी के वायरस पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। डॉक्टर आफ्ताब का कहना है कि टाइप 2 वायरस बाज इलाकों में सही तरीके से इंसदाद पोलियो मुहिम न चलाने के बायस पैदा होता है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अप्रैल 2016 में इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म करने के बाद पैदा होने वाले बच्चों के टाइप 2 वायरस से मुतासिर होने के खतरात ज्यादा हैं। नए मुहिम के दौरान उन बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
पोलियो फ्री हम उस वक्त हो सकते हैं कि हम अच्छा कैंपेन करें। 95% बच्चों को हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं, उनको वैक्सीनेट करना है, तो जब ही हम पोलियो फ्री हो सकते हैं और ये अल्लाह के फजल से ये हम टारगेट के करीब हैं इंशाल्लाह।
उन्होंने कहा कि हर मुहिम के दौरान बाज वालदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन उलमाए कराम और कबाइली अमायदीन की कोशिशों से ये तनासुब अब कम होकर सिर्फ 1% रह गिया है। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में गुज़श्ता बुध को पोलियो का पहला केस नए साल के दौरान रिकॉर्ड हुआ है, जबकि 2016 में इस जुनूब मगरबी सूबे में पोलियो वायरस से सिर्फ 1 बच्चा मुतासिर हुआ था। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
भारत की तरफ से तनकीद के बाद अशिया की ऑनलाइन फरोख्त की कंपनी अमेजोन ने बुध को भारत के परचम के डोर मैट यानी दरवाजे पर जूतों की गर्द वगैरह साफ करने के लिए बिछाए हुए पायदान को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। कबल अज़ीं भारतीय हुकूमत ने धमकी दी थी कि अगर अमरीकी कंपनी ने उनकी फरोख्त बंद न की तो अमेजोन के मुलाजमीन के वीजे मनसूख कर दिए जाएंगे। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने अपनी ट्वीट में कहा कि अमेजोन गैर मशरूत माफी मांगे और फौरी तौर पर उन तमाम मसनूआत को हटा दे जो हमारे कौमी झंडे की तौहीन है। ये डोरमैट्स अमेजोन की एक वेबसाइट पर एक तीसरी पार्टी बेच रही थी, ताहम बुध को देर गए उन्हें वेबसाइट से हटा दिया गया। ایسے میں جبکہ بھارت کے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کے ایک جوان کی جانب سے سرحدوں پر متعین عملے کو درپیش مسائل اجاگر کرنے پر بحث کا سلسلہ جاری ہے، سی آر پی ایف کے ایک اور جوان نے نیم فوجی دستے کے عملے کے ساتھ بھارتی فوج کے امتیازی سلوک کی شکایت کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ابھی جبکہ بی ایس ایف کے ایک جوان تیج بہادر یادو کے اس ویڈیو پر پورے ملک میں بحث جاری ہی ہے جس میں اس نے سرحد پر تعینات جوانوں کے خراب کھانے اور فورس میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے کو اٹھایا ہے کہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا۔ یہ ویڈیو سی آر پی ایف کے ایک جوان جیت سنگھ نے پوسٹ کیا ہے اور اس میں نیم مسلح دستوں کے جوانوں کے ساتھ ہونے والے مبینہ امتیازی سلوک پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جے پور سے 500 کلومیٹر دور ماؤنٹ آبو میں سی آر پی ایف کے انٹرنل سیکورٹی اکیڈمی میں تعینات ہے۔ اس نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم لوگ ملک میں ہر جگہ ڈیوٹی دیتے ہیں، پارلیمانی الیکشن سے لے کر پنچایت انتخابات تک، جنگلوں میں، مندروں، مسجدوں اور گرودواروں پر، لیکن ہمارے درد کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ فوج اور نیم مسلح دستوں کو ملنے والی سہولتوں میں اتنا فرق ہے کہ بقول اس کے آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ آرمی کو پینشن ملتی ہے، ہماری پینشن بند ہے، 20 سال بعد ملازمت چھوڑ کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سابق فوجی کا کوٹا، کینٹین، میڈیکل سہولت کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوال کیا کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس ویڈیو پر ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل درگا پرساد نے کہا کہ آئی جی رینک کے ایک افسر کو مذکورہ جوان کے پاس بھیجا گیا ہے اور اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جائے گا۔ گنی اثنا وزیر اعظم کے دفتر نے بی ایس ایف جوان کی شکایت کے سلسلے میں وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بی ایس ایف کی جانب سے وزارت داخلہ کو 2 رپورٹیں مل چکی ہیں۔ ایک دفاعی تجزیہ کار پروین سہانی نے ان تمام معاملات پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں بہت سنگین ہیں اور ان کی پوری طرح جانچ ہونی چاہیے۔
پہلی بات تو یہ اچانک کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب کیونکہ سب آدمی جو ہیں وہ زیادہ یہ ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ بیچ میں سے کئی لوگ ہو سکتا ہے اور کر رہے ہیں جو ہے وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں۔ ایک ٹائمز آف انڈیا میں بھی سٹوری آئی ہے، یہ ایک بہت سیریس بات ہے۔ اب وہ ویڈیو تو جھوٹ نہیں بولے گا نا، جو اس نے بنا کے لڑکے نے بھیجا ہے اس میں صاف پتا چلتا ہے کہ آپ اسے کیا کھلا رہے ہیں، کچی روٹی دے رہے ہیں۔ یہ پرابلم سب پیرامیلٹری فورسز میں ہے، یہ سی آر پی ایف، ایس ایس بی اور بی ایس ایف تک لمیٹڈ نہیں ہے۔
ادھر تیج بہادر کی بیوی نے نیوز چینلوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے شوہر پر اعلی افسروں کی جانب سے اپنی شکایت واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تیج بہادر کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا کر ہیڈ کوارٹر میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے واقعہ میں نیم مسلح دستے سی آئی ایس ایف کے ایک جوان نے بہار کے اورنگ آباد ضلع میں مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی جس میں 4 جوان ہلاک ہو گئے، 2 موقع پر مارے گئے اور 2 بعد کو زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ستیہ پرکاش نے بتایا کہ سی آئی ایس ایف جوان بلبیر اپنی چھٹیوں کے سلسلے میں بہت ناراض تھا اور اس نے اپنے سروس رائفل سے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سینٹ میں اکثریت رکھنے والی ریپبلکن پارٹی نے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق صدر باراک اوباما کے پروگرام اوباما کیئر کے خاتمے کی جانب پہلا قدم اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ کل سے۔
اوباما کیئر پر ووٹنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب آئندہ چند دنوں میں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا عہدہ سنبھالنے والے ہیں۔ اوباما کیئر کا خاتمہ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بدھ کے روز نو منتخب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اوباما کیئر کہلانے والے پروگرام کو ایک ہی وقت میں منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا پروگرام متعارف کرایا جائے۔ ان کا کہنا تھا،
We're going to be submitting as soon as our secretary is approved, almost simultaneously, shortly thereafter,
جتنی جلد ہمارے وزیر کی توثیق ہوتی ہے تو ہم اس منصوبے کو تقریباً ساتھ ہی یا تھوڑی ہی دیر بعد پیش کر دیں گے۔ اسے بیک وقت منسوخ اور تبدیل کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ عمل ساتھ ساتھ ہوگا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے مختلف ٹکڑے ہوں گے، لیکن زیادہ تر امکان ہے کہ یہ ایک ہی روز یا اسی ہفتے ممکن ہوگا، لیکن زیادہ امکان ہے کہ یہ اسی روز ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں یہ سب ممکن ہو جائے۔ سو ہم ایک بہت ہی پیچیدہ منصوبے کو بیک وقت منسوخ اور تبدیل کریں گے، اور ہم صحت عامہ سے متعلق ایک مسودہ قانون کو منظور کرائیں گے، اور ہم اس ملک میں صحت عامہ کی دیکھ بھال کریں گے۔ جمعرات کی صبح ہونے والی اس ووٹنگ میں 48 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے اس قانون کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی اجازت دی گئی۔ سینٹ کے 100 کے ایوان میں ریپبلیکنز کے پاس 52 نشستیں رہیں۔ سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے کہا ہے کہ سینٹ نے یہ قرارداد منظور کر کے اوباما کیئر کو ختم کرنے اور اس کے متبادل صحت کی دیکھ بھال کا ایک بہتر قانون لانے کی جانب پیش رفت کی ہے۔ توقع ہے کہ ایوان نمائندگان میں اس ہفتے کے دوران قرارداد پر ووٹنگ کی جائے گی، جہاں ریپبلیکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان کی اکثریت ہے۔ ریپبلیکن ارکان جنوری کے اختتام تک اوباما کیئر کے خاتمے کے قانون کا مسودہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر صحت کی دیکھ بھال کا یہ پروگرام ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ اس پروگرام کے تحت 2 کروڑ امریکیوں کو ہیلتھ انشورنس مہیا کی جا رہی ہے، جن کے پاس اس سے پہلے یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ ابھی تک اس بارے میں بھی اتفاق رائے موجود نہیں ہے کہ اوباما کیئر کو کسی متبادل پروگرام کے ساتھ کیسے تبدیل کیا جائے گا۔ مسٹر ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اوباما کیئر کا خاتمہ اور نئے پروگرام کا اطلاق دونوں کام ایک ہی ساتھ ہوں۔ ڈیموکریٹس نے سن 2010 میں جب دونوں ایوانوں میں ان کی اکثریت تھی صحت عامہ کا یہ قانون منظور کیا تھا، جسے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس کے ذریعے کم آمدنی کے افراد قابل استطاعت ہیلتھ انشورنس حاصل کر سکیں گے، اور انشورنس کمپنیاں ان لوگوں کو انشورنس دینے سے انکار نہیں کر سکیں گی جو پہلے سے بیمار ہیں۔ لیکن ریپبلیکنز نے اس قانون کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بہت مہنگا پروگرام ہے اور صحت کی دیکھ بھال پر اخراجات کا کنٹرول ریاستوں کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ وفاقی حکومت کے پاس۔ صدر اوباما نے منگل کے روز اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسا پروگرام سامنے لاتا ہے جو میرے پروگرام سے زیادہ بہتر ہو اور اس کے ذریعے کم آمدنی رکھنے والے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، تو وہ اس پروگرام کی اعلانیہ حمایت کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بدھ کے روز سینٹ کی عمر خارجہ کمیٹی کے روبرو اپنی نامزدگی کی توثیق کی سماعت کے دوران عالمی سطح پر روس کے اقدامات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ امریکہ کو چین کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے نیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ اس بارے میں نائک چنگ کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جس وقت ایکزون موبل کے سابق سربراہ ریکس ٹیلرسن سینٹ کی کمیٹی کے سامنے بطور وزیر خارجہ اپنی نامزدگی کی توثیق کی سماعت کے لیے پیش ہونے والے تھے، ٹھیک اسی وقت ماحولیاتی تبدیلی پر خدشات کے باعث چند مظاہرین نے کیپیٹل ہل سے 2 بلاک سے دوری پر واقع ایکزون پیٹرول پمپ پر احتجاج کیا۔ تاہم سماعت کے دوران سینیٹر حضرات کے زیادہ تر سوالات ان کے روس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں تھے۔ ایکزون کے سربراہ کے طور پر ٹیلرسن نے روس کی تیل کمپنی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ سینیٹر حضرات یہ جاننے کے خواہش مند تھے کہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جس نے امریکی سیاست دانوں کے ای میل اکاؤنٹ ہیک کیے ہوں اور امریکہ کے اتحادیوں کو ہراساں کر رہا ہو، تو اس ملک کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ جواب میں ٹیلرسن کا کہنا تھا،
جہاں تک روس کے ساتھ مشترکہ مفادات پر تعاون ممکن ہوا،
جیسے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کا خطرہ، تو ہمیں ان ممکنات کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک اہم اختلافات ہیں، وہاں ہمیں امریکی اور امریکی اتحادیوں کے مفادات کا غیر متزلزل دفاع کرنا ہوگا۔ روس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں کی پاسداری اور اپنے اتحادیوں کے سامنے جواب دہ ہیں، اور روس کو بھی اپنے اقدامات کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکہ اور چین کے ساتھ تعاون کے حوالے سے ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ ایک با اعتماد شراکت دار کے طور پر چین کو مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ریکس ٹیلرسن نے کہا،
China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without regard for international norms.
چین کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین میں جزیرہ تعمیر کرنے کا معاملہ غیر قانونی ہے، اور یہ بین الاقوامی ضابطوں کی پرواہ کیے بغیر متنازع علاقوں پر قبضہ جمانے کے مترادف ہے۔ چین نے ہمارے املاک دانش کو چرایا ہے اور وہ ڈیجیٹل شعبے میں جارحانہ اور وسعت پسندانہ رویہ رکھتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی پر احتجاج کرنے والے مظاہرین نے بارہا سماعت کے دوران ہنگامہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ وہ قرائے ارض کے درجہ حرارت کے خطرے کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر امریکہ کے لیے اپنا موقف برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوب مشرقی یورپ میں جہاں پورا خطہ سخت سردی کی لپیٹ میں ہے، امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ہزاروں تارکین وطن کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ بلقان کی ریاستوں میں اس ہفتے درجہ حرارت منفی 20 ڈگری سیلسیس تک گر چکا ہے اور بہت سے پھنسے ہوئے پناہ کے متلاشی کھلے آسمان تلے خیموں یا عارضی پناہ گاہوں میں رات بسر کر رہے ہیں۔ اس بارے میں لندن سے ہنری رجویل کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
اب جبکہ جنوب مشرقی یورپ سخت سردی کی زد میں ہے، ہزاروں تارکین وطن خالی گوداموں یا ایسی ویران عمارتوں میں سو رہے ہیں جو برف باری سے بچاؤ تو فراہم کر سکتی ہیں لیکن جن کے اندر بھی درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کافی نیچے ہے۔ پناہ کے ایک متلاشی یوسف نوید کہتے ہیں کہ یہاں اتنی سخت سردی ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سو سکیں۔
I haven't seen this kind of place in my dreams. The situation is too much bad and the weather is too much cold.
میں نے اس قسم کی جگہ کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ بہت زیادہ بری صورتحال ہے اور موسم بہت زیادہ سرد ہے۔ یہ الفاظ تھے پناہ کے ایک متلاشی یوسف نوید کے۔ سربیا کی حکومت نے تمام تارکین وطن پر زور دیا ہے کہ وہ سرکاری کیمپوں میں منتقل ہو جائیں، لیکن امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ وہ سب بھرے ہوئے ہیں۔ فلاحی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ بہت سے تارکین وطن پہلے ہی سردی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سربیا میں ادارے کے سربراہ اسٹیفن موئسینگ نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت سی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
We have an outbreak of scabies and body lice.
نظام تنفس کی انفیکشنز، خارش اور جسم میں جوؤں کی وبا پھیل چکی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے چند روز میں سرحد پار، خاص طور پر بلغاریہ سے آنے والے نئے تارکین وطن میں سے متعدد کے اعضاء سخت سردی سے مفلوج ہو چکے تھے۔ یہ الفاظ تھے سربیا میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے سربراہ مسٹر اسٹیفن کے۔ ہنگری کی جانب سے بلقان کی مشترکہ سرحد کے ساتھ ساتھ سرحدی باڑوں کی تعمیر کے ذریعے بلقان کے راستے کو منقطع کرنے کی کوشش کے باوجود سربیا میں روزانہ مسلسل لگ بھگ 100 تارکین وطن پہنچ رہے ہیں۔ بہت سے تارکین وطن یونان سے آ رہے ہیں جہاں ہزاروں تارکین وطن بدستور پھنسے ہوئے ہیں۔ کیمپوں کی صورتحال پر بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنے والے عہدیداروں نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک پروگرام کے تحت بہت سے تارکین وطن کو ہوٹلوں کے خالی کمروں میں منتقل کر دیا ہے۔ بدھ کے روز نیوی کا ایک بحری جہاز سخت سردی کے دوران 500 تارکین وطن کو لے کر جزیرے لیسبوس پر لنگر انداز ہوا۔ امدادی ادارے یورپی یونین پر پھنسے ہوئے تارکین وطن کی مدد میں ناکامی کی بنا پر تنقید کر چکے ہیں۔ بدھ کے روز مالٹا میں کمیشن کے صدر کلاڈے ینکر نے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ اثر نو منتقل کرنے سے متعلق یورپی یونین کے منصوبے پر عمل درآمد کریں۔
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy, to Malta. It is a European
پناہ گزینوں کا مسئلہ یونان سے اٹلی اور مالٹا تک پر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ یورپی مسئلہ ہے اور ہمیں یورپ کی جانب سے یکجہتی کے ایک رد عمل کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر جنکر کے۔ اسی دوران جرمنی نے خبر دی ہے کہ وہاں 2016 میں پناہ کی تلاش میں آنے والوں کی تعداد میں اس سے گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ 2016 میں پناہ کے لیے آنے والوں کی تعداد 280,000 تھی، جبکہ اس سے پچھلے سال یہ تعداد 890,000 تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے یہ کہتے ہوئے پولینڈ میں امریکی فوجیوں اور ٹینکوں کی آمد پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
امریکہ کا پہلا فوجی قافلہ جرمنی سے پولینڈ پہنچا۔ امریکی آرمڈ برگیڈ کمبیٹ ٹیم کا حصہ ہے جس نے اولزیانا کے شہر سے پولینڈ کی سرحد پار کی اور اپنے اڈے زیگان کی طرف روانہ ہو گئی۔ امریکی بریگیڈ کے کمانڈر نے استقبالیہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ان کے سپاہی فوری طور پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار شروع کر دیں گے.
Within the next few days, our soldiers will be showcasing their lethal abilities as they begin to train on nearby.
کمانڈر کرسٹوفر آر نیورے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ہمارے سپاہی اپنی صلاحیتوں کا اظہار شروع کر دیں گے جب وہ قریبی میدانوں میں تربیت دینا شروع کریں گے, اور اس مقام پر تیزی سے پہنچنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہم بطور ٹیم کس طرح کام کرتے ہیں. نہ صرف اپنی انتھک امریکی فوجیوں کے رینکس کے اندر بلکہ اتحادی اقوام کی ٹیم کے طور پہ بھی کوئی بھی چیلنج اتنا بڑا نہیں کہ اس پر غلبہ نہ پایا جا سکے, اور کوئی بھی فاصلہ ایسا نہیں ہے جسے بوقت ضرورت طے نہ کیا جا سکے. یہ تھے الفاظ امریکی کمانڈر کے. امریکہ پولینڈ کے اندر 3,000 سپاہی تعینات کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جو کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اس جگہ امریکہ کے فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد ہوگی. اس مشن کو جسے اٹلانٹک ریزالو کا نام دیا گیا ہے اس میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ 87 ابراہم ٹینکس اور 500 سے زیادہ گاڑیاں بھی دیکھی جا سکیں گی جو پولینڈ اور نیٹو کے قریبی ممالک بشمول اسٹونیا, لٹویا, لتھوینیا, رومانیا, بلغاریا اور ہنگری کے حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اس تعیناتی کا حکم 2014 میں اوباما انتظامیہ نے دیا تھا, اور یہ اقدام یوکرین کے اندر روسی جارحیت کے رد عمل کے طور پر لیا گیا تھا. کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے جمعرات کو اپنے رد عمل میں اس آپریشن کو روس کے مفادات اور اس کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایران ایئر کو پہلے جیٹ طیارے کی رسد موصول ہو گئی ہے جو 2015 میں امریکی صدر باراک اوباما اور دیگر مغربی سربراہان کی جانب سے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کا نتیجہ ہے. یہ ایئر بس کے ساتھ پانے والے 100 طیاروں کے سمجھوتے کا پہلا طیارہ ہے جس پر پہلے ہی ایران ایئر کا لوگو پینٹ ہو چکا ہے اور جسے ہفتے کے روز سے ایران کے داخلی روٹ میں شامل کیا جائے گا. ایران ایئر کے سربراہ فرحات پرورش نے کہا ہے کہ نئے طیاروں کی کھیپ کی مدد سے آئندہ برسوں کے دوران ایئر لائن اپنے پرانے بیڑے کو بتدریج جدید خطوط پر استوار کرے گی. ایران ایئر کو توقع ہے کہ مارچ تک اسے کم از کم مزید 2 ایئر بس A320 طیارے مل جائیں گے, جبکہ 2017 کے آخر تک اسے مزید 3 جیٹ طیارے میسر آئیں گے. عراقی سرکاری ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عراقی وفاقی پولیس کے تیزی سے حرکت کرنے والی یونٹ نے موصل کے سمر ڈسٹرکٹ میں پیش قدمی کی ہے جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور ساحرون سے قریب ہے. موصل کے اس حصے میں سرکاری فورسز کی پیش قدمی کی رفتار شمال مشرقی علاقوں کی نسبت کافی سست ہے, جہاں انہوں نے پچھلے ہفتے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا. فوج کے انسداد دہشت گردی کے شعبے نے مشرقی موصل میں اپنی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. داعش سے موصل کا قبضہ واپس لینے کی اس مہم میں عراقی فورسز کو امریکی مدد حاصل ہے. موصل عراق میں داعش کا آخری اور سب سے مضبوط گڑھ ہے. امریکہ نے شمالی کوریا کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور سینسرشپ کی پالیسیوں کی بنا پر شمالی کوریا کے 7 اداروں اور افراد پر پابندی عائد کر دی ہے, جن میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بہن بھی شامل ہیں. امریکہ کی طرف سے بدھ کو جن اداروں پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں شمالی کوریا کی لیبر کی وزارت اور پلاننگ کمیشن بھی شامل ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور جمہوریہ کوریا نے حال ہی میں واشنگٹن میں وسیع تر دفاعی حکمت عملی اور مشاورتی گروپ کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا. دونوں جانب سے عہدیداروں نے شمالی کوریا کے خلاف وسیع تر دفاعی حکمت عملی اور پالیسی کے مسائل پر جامع اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس میں یہ موضوع بھی شامل تھا کہ سفارتکاری, اطلاعات اور فوجی اور اقتصادی معاملات کو استعمال کرتے ہوئے قومی طاقت کو بھرپور طریقے سے حربے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. امریکہ نے اعادہ کیا کہ وہ اپنی پوری فوجی صلاحیت کے استعمال سے متعلق مستحکم اور غیر متزلزل وابستگی جاری رکھے گا, جس میں ایٹمی تحفظ, روایتی حملے اور میزائلوں کا دفاعی نظام شامل ہے. تاکہ جنوبی کوریا کو وسیع تر دفاع مہیا کیا جا سکے۔ اس نے اس بات کی دوبارہ یقین دہانی کرائی کہ یہ امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر ہر قسم کے حملے کو ناکام بنا دیا جائے گا اور ایٹمی ہتھیاروں کے کسی نوعیت کے استعمال کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ وہ ان دیرینہ وعدوں اور جنوبی کوریا کو فوری حمایت مہیا کرنے کے معاملے میں بدستور پرعزم ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی اور میزائل کے خطرات کے جواب میں عہدیداروں نے امریکہ کے اس عہد کا اعادہ کیا کہ جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے امریکہ باقاعدگی سے اپنے ایٹمی اثاثے کی تنصیب کرتا رہے گا۔ ساتھ ہی اس نوعیت کے اقدامات کو وسعت دی جائے گی اور بچاؤ کے لیے نئے اور اضافی اقدامات کی نشاندہی بھی کی جاتی رہے گی۔ عہدیداروں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ سن 2016 میں امریکہ نے میزائلوں کے خلاف دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر کے اور امریکہ کی ایٹمی صلاحیت کے واضح اظہار کے ذریعے جنوبی کوریا کے معاملے میں اپنی وابستگی اور عزم کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ وسیع تر دفاعی حکمت عملی اور مشاورتی گروپ کی اعلی سطحی مشاورتی میکانزم کے طور پر اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فریقین نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے جواب میں بہترین حکمت عملی کے لیے اس گروپ کے تحت تبادلہ خیال جاری رکھا جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ واشنگٹن ڈی سی کے ایک نرسنگ ہوم میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک بہت ہی خوبصورت روئی کے گالوں جیسے بالوں والی بڑی بی سے ملاقات ہوئی۔ ویل چیئر میں بیٹھی تھی، نرس انہیں دوا کھلا رہی تھی اور وہ بس مسکرائے جا رہی تھی۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ابھی ابھی ان کا بیٹا ان سے مل کر واپس گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ کو یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگی، انسان کو انسان کی ضرورت سب سے زیادہ بڑھاپے میں پیش آتی ہے۔ پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگی، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ وقت ماں کی گود میں گزرتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی توانائیاں کسی سہارے کی محتاج نہیں رہتی، مگر بڑھاپا وہ دور ہے جب ہر سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی وقت ہے جب اپنے بیگانے کی پہچان ہوتی ہے اور یہی مرحلہ ہے جب اولاد کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ بات واقعی درست معلوم ہوتی ہے۔ بڑھاپا عمر کا وہ حصہ ہے جس میں آئندہ کسی اچھی امید کا دامن مشکل ہی سے ہاتھ آتا ہے۔ بچہ بڑے ہونے کی امید رکھتا ہے، جوان خدا کی دی ہوئی ہمت اور طاقت کے بل پر ہر مشکل سے گزر جاتے ہیں، مگر بڑھاپا واقعی مشکل دور ہے جس میں دن بدن انحطاط ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا کی آبادی پر نظر ڈالیے تو اب آپ کو انسانوں کی عمر میں ایک خاص طوالت نظر آئے گی۔ جینے کی آرزو تو ہر انسان میں شدید ہوتی ہے، مگر قوا مزمحل ہو جائیں تو سہارا کون دے گا؟ یہ سوال ضرور پریشان کرتا ہے۔ امریکہ میں اس سوال کا جواب تیزی سے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں کا خاندانی نظام بچوں کو بڑھاپے سے پہلے ماں باپ سے دور کر دیتا ہے۔ تعلیم کا حصول، شادی یا تلاش معاش، وجہ کچھ بھی ہو، ماں باپ کا گھر ایک خاص عمر میں بچوں کے لیے مہمان خانہ بن جاتا ہے۔ بچے آئے، کچھ روز قیام کیا اور پھر چلے گئے۔ چھٹی لیں تو آخر کب تک؟ تعلیم یا ملازمت ضروری نہیں کہ اپنے ہی شہر میں ملے۔ ایسے میں ضعیف والدین کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو اولڈ ہومز میں رہیں یا باقاعدہ کسی ایسی فاؤنڈیشن کے رکن بن جائیں جو اسی عمر کے لوگوں کی مدد کرتی ہو۔ امریکہ میں بڑھاپے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر نور زمان خان کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو مریض آتے ہیں انہیں دوا کے ساتھ ساتھ اپنوں کی توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
اور یہ نرسنگ ہوم سائز کرنا پیشنٹ کو، یہ اتنی بڑی لعنت ہے اس ملک میں، اور اس پہ بڑے زوروں شوروں سے غور ہو رہا۔ میں کیپٹل ہل پہ اکثر جاتا ہوں لابی کے لیے جیریاٹکس پیشنٹ کے سلسلے میں، اور ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ فیملی ممبرز کو سپورٹ دیا جائے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر آڈیس ریکس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی, جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی پردہ خلیل. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.